من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کروں گا، جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. سوری، اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں، اس روشن کتاب میں نہ ہو. یہ اس کا لفظی ترجمہ. کوئی شے، وما من غائبۃ، جو کچھ بھی پوشیدہ ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی پوشیدہ ہے زمین میں، وہ سب کا سب موجود ہے. الا فی کتاب مبین، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ سب کتاب مبین میں، اس روشن کتاب میں، واضح کتاب میں موجود ہے. یہ آیت ہے سورہ نمل کی 75ویں آیت. انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ کتاب اور امام کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اگرچہ کہ موضوع پہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن انسان جب گفتگو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گوشے پہلو نئے نکل آتے ہیں. یہی اعجاز ہے دونوں کے تعلق کا. یہ رشتہ قرآن و اہل بیت جو ہے، اس کا اعجاز یہی ہے کہ جتنی آپ گفتگو کرتے چلے جائیں گے، اتنے ہی نئے نئے گوشے، نئے نئے پہلو. ہاں، بس تفسیر بر رائے نہ ہو، اپنی مرضی کا دخل نہ ہو اس میں، تو ہوتا ہے کہ نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں، پہلو سامنے آتے ہیں. بس یہ کیا ہے، جو کچھ بھی آسمان میں پوشیدہ ہے، جو کچھ بھی زمین میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب مبین میں ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. فرمایا گیا کہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا گیا، ارشاد ہوا کہ فل قرآن ہو عقل ہو، قرآن ہی ان کی عقل ہے. وہ عقل ہم القرآن، قرآن ان کی عقل ہے اور ان کی عقل ہی قرآن ہے. یہ ایک کلیہ ہے. اس کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی قول فعل قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی سیرت بھی قرآن کے سائے میں ہے. جو آپ افعال انجام دے رہے ہیں معصومین علیہ السلام، وہ افعال بھی تفسیر قرآن ہی ہیں. اس طرح ایک دوسرے کے مبین ہیں، یعنی ایک دوسرے کو بیان کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے مفسر ہیں. والقرآن عقلہم، قرآن ان کی عقل ہے. وعقلہم القرآن، اور انہی کی عقل قرآن ہے. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے، وہ سب کا سب اہل بیت کے پاس ہے. جو کچھ اہل بیت انجام دے رہے ہیں، وہ سب قرآن کے سائے میں. ابھی کلیہ بتا رہے ہیں، تفصیل میں تشریح میں جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے کوئی نہ کوئی مطلب بیان کیا جائے. کیوں میرا مولا فرماتے ہیں کہ انا کتاب اللہ ہے، انا کتاب اللہ ناطق، وہذا کتاب اللہ صامت. میں قرآن ناطق ہوں اور یہ قرآن صامت. میں نطق جو کرتا ہوں وہ قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے نا کتاب اللہ ناطق. میں اللہ کی وہ کتاب ہوں جو نطق کر رہی ہے، جو بول رہی ہے. یعنی میں جو بھی بات کر رہا ہوں، جو گفتگو کر رہا ہوں، وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. اب یہ سمجھ دیجئے کہ ہم جو بھی جملہ ادا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، اوروں کے ذہن میں بھی آئیں گے. اسی لیے سوالات پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ سوالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر جوابات دینے کا لطف ہمیں بھی آئے گا، آپ کو سننے کا بھی آئے گا. ابھی جو ہم کلیہ پیش کر رہے ہیں، ابھی دلائل نہیں دے رہے، ابھی تو یہ دعوے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ انا کتاب اللہ ناطق، میں نطق کرنے والی کتاب ہوں، میں کتاب ہوں جو نطق کرتی ہے. وہذا کتاب اللہ صامت، اور یہ وہ کتاب ہے جو خاموش ہے، یعنی تحریر ہے، یہ بولتی نہیں، میں بولتا ہوں. بس جب ہم اس قول کو اور اس قول کو ملائیں گے تو ایک بہرحال ایک نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ جو بھی گفتگو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بھی گفتگو فرماتے ہیں معصوم, جو بھی گفتگو معصوم ہند فرماتے ہیں وہ سب کی سب قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی جو بھی فعل انجام نے جو بھی گفتگو کریں گے وہ ناطق یعنی قرآن بولتا ہے ہمارے ذریعے سے, قرآن گفتگو کرتا ہے ہمارے ذریعے سے. ہم جو کرتے چلے جائیں, ہم جو کہتے چلے جائیں وہی تفسیر قرآن ہے, وہی قرآن یعنی بولتا ہوا قرآن ہمارے اعمال ہے, ہمارے افعال ہے, ہماری سیرت ہے. ہم جو بھی انجام دے رہے ہیں یہ سب بولتا ہوا قرآن یعنی قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں. یہ کلیہ یاد رکھا جائے کہ قرآن جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا کائنات میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے وہ سب کا سب اس قرآن مجید میں موجود ہے. آئیے ایک دو اور روایات مقدمہ بن جائے گا صحیح تو پھر کتاب پڑھنے کا لطف آئے گا, یا بنیاد اچھی پڑ جائے مضبوط پڑ جائے گی تو عمارت اچھی بنتی چلی جائے گی. جناب ام سلمہ یعنی ام المومنین جناب ام سلمہ علیہ السلام فرماتی ہے, ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, فرماتی ہے ذرا ذرا سے اختلاف کے ساتھ یعنی لفظی اختلاف کے ساتھ, مفہوم یہی ہے جو بیان کر رہا ہوں, لفظی اختلاف کے ساتھ یہ حدیث بہت ساری جگہوں پہ ہماری تبرانی نے بھی اور یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں سب میں یہ سیاہ میں سے بھی کچھ میں یہ موجود ہے, جسے حدیث ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی یہ بھی اصل میں وہی حدیث ہے مگر الفاظ بدل گئے. اس لیے میں نے کہا لفظوں کی تھوڑی سے تغیر کے ساتھ سیاہ ستہ سے لے کر جو سیاہ میں نہیں ہیں کتابیں جیسے مجمع تبرانی وغیرہ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب رخصت کا وقت یعنی آخری وقت آیا, پیغمبر کے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ کا حجرہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کے بہت سارے واقعات ہیں, ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کے واقعات ہوں, ایک ہی وقت کے واقعات ہوں, کیونکہ آپ کچھ دن تک صاحب فراش رہے یعنی اس مرض میں آپ رہے, تین چار دن, پانچ دن, چھ دن, سات دن, تو ظاہر ہے کہ ہر روز نئے واقعات, تو ہم مختلف واقعات پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ بھی آخری وقت میں, یہ بھی آخری وقت میں, تو آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ آخری دن جس میں آپ مریض رہے, جس میں آپ مرض کی حالت میں تھے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگ میں بہت جلد تم سے جدا ہونے جا رہا ہوں, ان قریب میں اٹھا لیا جاؤں گا, اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ روایت ہے جو جناب ام سلمہ سے, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا, ایک خدا کی کتاب اتمام حجت کے لیے, ایک کتاب خدا ہے, اور ایک اپنی عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میرے اہل بیت ہیں, کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیت. عطرت سے مراد خود تشریح کی پیغمبر ختم مرتبت نے کہ عطرت سے مراد یہ کہ میرے اہل بیت جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاؤں. پھر فرماتی ہیں کہ علی کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ کو بلند کیا, ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں کہ وہذا علی مع القرآن, یہ علی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے, والقرآن مع علی اور قرآن علی کے ساتھ ساتھ رہے گا, علی قرآن کا, اچھا یہ جو قرآن ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی, یہ میں نے عرض کیا کہ دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے کچھ حصوں میں, یعنی یہ کتاب موجود یعنی یہ حدیث موجود ہے کہ یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے, بس یہ دو چیزیں خلیفتان ہیں, یہ دو چیزیں میرے بعد تمہارے درمیان میں رہیں گی اور قیامت کے دن میں ان دونوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ نہ سمجھے گا کہ اہل بیت مظلوم ہے, قرآن بھی مظلوم ہے اور اہل بیت بھی مظلوم ہے. ان کی مظلومیت ہم بیان کر دیں گے انشاءاللہ جب مجالس آگے بڑھیں گے, تو مظلومیت کے مظلوم ہے دونوں, مظلوم دونوں کے ساتھ امت نے کیا کیا بتایا کہ میں ان دونوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کروں گا, قرآن کے بارے میں بھی سوال کروں گا اور اہل بیت کے بارے میں بھی, علی کے بارے میں بھی تم سے سوال کروں گا, اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی تم سے سوال کروں گا قیامت کے دن. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے, اس حدیث میں یہ لفظ بھی کہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے, لن یفترقا حتی یرید علی الحوض, یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے اور ان دونوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن, پوچھوں گا قرآن کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں. آئیے اب پھر وہاں پر لے کے چلیں آپ کو, کیا مراد ہے, وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی شے ایسی نہیں آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو، جس کو اپنے قرآن مجید میں جمع نہ کر دیا ہو۔ ایک اور روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تفسیر بھی رائے سے بچنے کے لیے، اس لیے سلسلہ روایات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ بات ایک حد تک روایات کے ذریعے سے پہنچ جائے، پھر اپنے مدعا کو بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، خدا نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ نہیں، سی آیت کی تلاوت فرمائی، وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ کوئی شے پوشیدہ نہیں مگر یہ کہ اس کو ہم نے قرآن مجید میں کتاب میں رکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں ساتھ امام باب الحوائج فرماؤ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے مصطفیٰ بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو، اپنے اختیار کیے ہوئے بندوں کو۔ ان دو آیت کی تلاوت فرما کے آپ تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بس اب سمجھ لو کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اس کا وارث وہ ہے جس کے جو کہ اس کے وہ اس کے پاس ہے جو کتاب کا وارث ہے، کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ وارث کے پاس ہے۔ وارث کون ہے؟ کہا ہم، نحنو اہل البیت، ہم اہل بیت وہ وارث ہیں جن کے پاس کتاب کا سارا علم موجود ہے، کچھ تھوڑا نہیں، کچھ نہیں، تھوڑا سا نہیں۔ اب اور ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں آپ کو، اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، سیڑھی سیڑھی چل رہے بصائر الدرجات میں یہ روایت، اور بھی جگہ ہوگی لیکن میں یہ حوالہ دے رہا ہوں بصائر الدرجات کا، اور بھی جگہوں پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب جانتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو میں کا لفظ ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ زمین میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ جہنم میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ گزر چکا، میں جانتا ہوں جو کچھ ہونے والا ہے۔ روایت ختم نہیں ہوئی، یہاں تک جب آپ فرماتے ہیں تو لوگوں پہ یہ گراں گزرتا ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کو ذرا یہ بھاری محسوس ہوا، یہ کیا بات آپ نے فرمائی کہ جو کچھ آسمان میں جانتا ہوں، جو کچھ زمین میں جانتا ہوں، جو کچھ جنت جہنم میں جانتا ہوں، جو کچھ گزر چکا وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو امام نے محسوس کیا کہ لوگوں نے اس بات کو ہضم نہیں کیا، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بات لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی، تو امام نے کچھ دیر صبر کیا، توقف کیا، اور کچھ دیر صبر کرنے کے بعد فرماتے کہ یہ اس لیے جانتا ہوں، یہ میں نے کہاں سے جانا؟ فرماتے کہ سب میں نے کتاب خدا کے ذریعے سے جانا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے کہ تبیان لکل شئین، یہ کتاب ہر شے کا بیان کرنے والی ہے۔ جب کسی کو علم نہ دینا تھا تو ہر شے کا علم کتاب میں رکھا ہی کیوں؟ سوال اب یہ آ گیا نا، اتنے خشک مقدمے کے بعد سوال یہ نکلا، سوال یہ نکلا کہ تین چار جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا نا، ایک جگہ تھوڑی، لارت بن لا یا ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں کتاب مبین میں موجود نہ ہو، وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کوئی آسمان و زمین میں پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب میں نہ ہو، اور پھر تبیان لکل شئین، تین مختلف آیات، تین مختلف مقامات، اور کوئی متشابہ تو نہیں ہے کہ کوئی آ کے دعویٰ کر دے کہ متشابہ آیت ہے، متشابہ تو نہیں ہے، محکم آیات میں سے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سب ہم نے اس کتاب مبین میں رکھ دیا۔ مالک جب سب کا علم دینا نہیں تھا تو علم رکھا کیوں؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اورثنا الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے وضاحت کی کہ ہر ایک کے پاس یہ علم ہو یا نہ ہو، مگر جو کتاب کا وارث ہوگا اس پر لازم ہے، یا اس کے لیے لازم ہے کہ جو وارث کتاب ہو اس کے پاس ضرور سارا علم ہونا چاہیے۔ جو وارث کتاب ہے اس کے پاس یہ سارا علم ہونا چاہیے، ورنہ کتاب میں رکھنے کا فائدہ کیا؟ جس پیغمبر کو، جس رسول کو جتنا علم دینا تھا، کتاب کا جتنا حصہ دینا تھا اتنا ہی دیا نا، اسی لیے تحریفات ہوں گے، لوگوں نے اس میں تحریفات بھی کر دی، تورات میں زبور میں انجیل میں تحریف ہوئی کہ نہیں؟ میں جتنا علم جس کو دینا تھا اتنا دیا، وہاں تک دیا۔ اب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جب آیا، اب آپ کا جب زمانہ آیا تو آپ مکمل ہو گیا دین۔ مکمل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اب قیامت تک محتاج نہیں کسی وحی کے، اب محتاج نہیں کسی اور کتاب کے، محتاج نہیں کسی اور رسول کے یا پیغمبر کے، جو کچھ بھی تھا ہم نے سب مکمل کر دیا۔ ایک سلوات بھیجیے گا امام العالم۔ تو بس ایک بات طے ہوئی، جو کچھ تھا ہم نے مکمل کر دیا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ آج کے زمانے میں اگر کچھ مسائل کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آج کے زمانے میں کچھ سوالات کا جواب نہیں مل رہا یا نہیں لینا چاہتے، تو معاذ اللہ اس میں قصور کتاب کا نہیں ہے، اس میں قصور وارث کتاب کا نہیں ہے، اس میں قصور سمجھنے والوں کا ہے اور سمجھانے والوں کا ہے۔ یا سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو رہے یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا سمجھنا۔ اب صرف میں دعویٰ کر دوں کہ معصومین کے پاس سارا علم ہے اور خوش ہو جاؤں، بات ختم، تو بھائی کیوں ہے یہ علم؟ یہ کتاب میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کتاب میں ہے، جو کچھ کتاب میں ہے وہ اسی کو سن رہے ہیں۔ جب سے میں نے وہ سوال ہے میں بھی سنو، یہی صحیح ہے۔ جو کچھ کتاب میں ہے وہ وارث کتاب کے پاس، جسے کتاب کا وارث بتائے گا، اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کوئی بھی نام دیجیے، ابھی تو ہم وارث کہہ رہے ہیں۔ وارث کتاب کے پاس وہ سارا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب سارا علم ہے اولین و آخرین کا، تو اس کا مطلب یا سمجھانے والوں میں کمی ہے، یا سمجھنے والے خود سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا سمجھانے والے اپنی اپنی مرضی جہاں تک ہے وہاں تک سمجھاتے ہیں، جس میں جس کا جتنا فائدہ ہے اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا جتنا اس نے خود سمجھا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وارث کتاب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وارث کتاب وہ ہوگا جس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہونا چاہیے۔ صرف گفتگو کے لیے تھوڑی، میرے دعویٰ کرنے کے لیے تھوڑی کہ میں خوش ہو جاؤں کہ وارث کتاب کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ یعنی قیامت تک جو سوالات، جو مسائل، جو حالات درپیش ہونے ہیں، ان سب کے مسائل کا حل، ان سارے مسائل کا حل، ان ساری پریشانیوں کا حل، ان ساری مشکلات کا حل، ان سارے ابتلاعات جن میں مبتلا ہوگا انسان، اس سب کا حل اس وارث کتاب کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہوگا نا۔ تو پھر آج کی دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، آج جن حالات کا سامنا ہے، گزشتہ خمسے میں بھی تقریباً موضوع یہی رہا تھا، میرا الفاظ دوسرے تھے، مضمون دوسرا تھا، مگر تھیم یہی تھی، خلاصہ یہی تھا کہ آج کے حالات میں کیا کیا جائے، کیونکہ رشتہ کمزور کہیں پڑ رہا ہے، یا اہل بیت سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، یا قرآن سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے مسائل کا حل سجھائی نہیں دے رہا۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں مسائل کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہر آدمی سمجھانے والا بن جائے گا تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے میرے بھائی؟ ہمیں تو اب تک سمجھانے والے مل رہے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں مل رہا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہر آدمی اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہا ہے مسائل کو، جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے ویسا بیچارہ اپنے طور پہ حل بتانے کی۔ میں کوئی خدا نہ کرے ان مخلص لوگوں کے لیے، آپ جیسے میرے بھائی اور میں بھی، ظاہر ہے میری اوقات ہی کیا، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن آپ خود سوچیے نا کہ ظاہر ہے تو اپنی جگہ مخلص، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم سب سمجھانے والے ہو گئے تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ کیونکہ ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرو، ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ کرو، وہ آدمی کہہ رہا ہے وہ کرو، وہ آدمی کہہ رہا ہے وہ کرو، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو بس پہلے مسائل کی جڑ تو تلاش کرو کہ مسائل کی جڑ ہے کہاں۔ جب مسائل کی جڑ سمجھ میں آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا حل کیا ہے۔ ایک بات تو طے ہے، ایک انفرادی امتحان ہوتا ہے، ایک اجتماعی، یہ یاد رکھیے گا باتوں۔ یہ رشتہ جب کمزور پڑنے لگتا ہے قرآن و اہل بیت سے، انسان الجھ جاتا ہے۔ رشتے کو مضبوط کرے گا، مضبوط رکھے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور مسائل کا حل بھی سامنے ہوگا۔ حالات کتنے ہی بدترین کیوں نہ ہو جائے، اس کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں حالات کی، حالات کیسے ہو جائے۔ वो जानते हैं कि अकेले खड़े रहना पड़े, अकेले खड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं। मैदान अकेले रहेंगे, कोई साथ देने वाला ना दे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि इन हालात से, इन मसाइफ से, इन भट्टी से उसको गुजरना पड़ेगा। एक होता है इनफरादी इम्तिहान। हम परेशान क्यों हो जाते हैं? हम परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हमारी उम्र महदूद है। 60, 70, 80, 90, 100 चले गए तो इस्तिस्नाआत में, एक्सेप्शनल केस हो जाएगा ना फिर, तो वो इस्तिस्नाई तो यही है ना, एवरेज 70, 72, 75, 80 बहुत तीर मार लिया तो यही है। आपको लाखों में करोड़ों में कोई 2-4 की उम्र ज्यादा हो तो वो इस्तिस्ना कहलाता है। उमूमन मामूलन तो यही है ना उम्र सबकी, भैया उम्र हमारी उम्र है महदूद। हम इसी उम्र को बहुत समझते, हमें जब समझ में आता है, जब आखिरी वक्त आता है कि दुनिया थी क्या, अभी तो आंख खोली थी मैंने, खत्म हो गई। जब तक वो आखिरी वक्त नहीं आता, समझता है दुनिया बहुत बड़ी, जिंदगी भी मुझे बहुत गुजारनी, बहुत गुजारनी है जिंदगी, क्योंकि इसकी जिंदगी महदूद है। इसको जब पता चलता है, जब इसे बुढ़ापा तारी हो जाता है, बुजुर्ग लोगों से पूछिए कि भाई जिंदगी क्या है, कहेंगे अभी तो आंख खुली थी, अभी तो बचपन था, चंद लम्हों में पूरी जिंदगी जहन में फिल्म चल जाती है कि नहीं चल जाती। 55 साल, 56 साल का हो गया, सब गुजर गया, और आगे वाली उम्र कितनी बड़ी लग रही है उसको कि अगला साल अभी आएगा। अरे बाबा 60 साल गुजर गए, तुझे पता नहीं चला, अगला 1 साल भी ऐसे ही चला जाएगा, अगले 10 साल भी ऐसे ही चले जाएंगे, जो पीछे गुजर गए वो कहां पता चले। 55, 56 साल गुजर गए ना, कितनी जल्दी गुजर गए, दादा बन गए, नाना बन गए, अब आगे वाले दिनों को फिर भी समझ रहा है कि अभी बहुत बाकी है, कुछ भी नहीं बाकी। बस जब जिंदगी महदूद है, उम्र महदूद है, तो चाहता है कि नतीजा मेरे सामने आ जाए, नतीजा मेरे सामने आ जाए। ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, लिहाजा आखिर क्यों मशीयत अपना कहर जालिमों पे नाजिल नहीं कर रही है, आखिर क्यों जालिमों के हाथ नहीं कट रहे, आखिर क्यों ये मजलूम पिसता ही चला जा रहा है। इनफरादी इम्तिहान अलग है। इनफरादी इम्तिहान क्या है? बीमारी, गुर्बत, अमारत, ये जितने जिंदगी में सुबह शाम आपको इम्तिहान पेश आते हैं, घरेलू झगड़ों से लेकर खानदानी झगड़ों तक, और खानदानी झगड़ों से लेकर तिजारती झगड़ों तक, तिजारती झगड़ों से लेकर दफ्तरों के झगड़ों तक, ये क्या है? ये इनफरादी इम्तिहान जिसमें सुबह शाम इंसान मुब्तला रहता है। गरीब हो तो गरीबी से इम्तिहान है, अमीर हो तो अमीरी से वो ज्यादा सख्त इम्तिहान है। लेकिन खैर अब वो अलग बहस है, उस बहस में नहीं जाना चाहते। इनफरादी इम्तिहान ये आपके जात के साथ है, इसका ताल्लुक है आपके साथ। इज्तिमाई इम्तिहान कौमों का होता है। जब कौमों का इम्तिहान होता है तो फर्द की उम्र के हिसाब से नहीं होता, 50, 60 और 70 साल का नहीं होता। तारीख बशरियत पढ़ लीजिए, मिसालें देंगे जब जब मौका मिलेगा। जब कौमों को अल्लाह ने इम्तिहान में डाला तो सदियों तक इम्तिहान में डाला, यानी नस्लों पे नस्लें गुजरती चली गई, नस्लों पे नस्लें गुजरती चली गई, इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। अब आइए सूरह बकरा की 214वीं आयत, एक सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलु हत्ता यकूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि करीब। क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि जन्नत में जाना बड़ा आसान है? वैसे हमारा तो यही ख्याल है, मगर कुरान मजीद ऐसे नहीं कह रहा। एक सलावत फरमाइए। अब वो हमारा ख्याल कुछ भी हुआ करे, हमारे ख्यालात से क्या होता है? कुरान मजीद ये इरशाद फरमा रहा है, परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुमने गुमान कर लिया कि जन्नत में जाना बहुत आसान है? शर्त क्या बताई जन्नत में जाने की? वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जबकि अभी तक तुम पर वो मुसीबतें आई ही नहीं या तुम पर वो गुजरा ही नहीं जो तुमसे कब्ल वालों पर गुजर चुका। एक शर्त बताई कि हो नहीं सकता कि बगैर आजमाइश के तुम्हें कोई अगला मकाम मिल जाए, किसी और आला दर्जे में चले जाओ। अभी मिसालें देंगे उसकी। बस वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तक तुम तक वो आया ही नहीं जो तुमसे कब्ल वालों पर आया था। क्या आया था उन पर? मस्सतहुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलु, मुसीबतों ने, बलाओं ने हर किस्म की بھوک خوف سب نے، یہاں تک کہ زلزلوں نے ان کو ہلا ڈالا. مستم الباسا والذرا وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، متا نصر اللہ، مالک تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری نصرت کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے. اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی اور امت سے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، جناب نوح علیہ السلام، آپ کی نبوت کا جو سن و سال ہے وہ ہے 950 سال پیغمبری کی عمر. اصل عمر کیا ہے اس میں بحث ہے کہ 1000 سال کے تھے کہ 1200 سال کے جیتے، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. قرآن مجید نے جو نبوت کی عمر بتائی وہ کتنی بتائی؟ 900. آپ کیا سمجھتے اس زمانے میں سب کی اتنی ہی عمریں ہوتی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا، پڑھ لیجئے، ایسا تو نہیں تھا. نسلوں پہ نسلیں ختم ہوتی گئی اور وعدے پر زندہ تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ، اللہ کا عذاب آئے گا جو ایمان نہیں لا رہے. ایک نسل ختم ہوتی تھی، مایوس ہو جاتی تھی، ایمان سے پھر جاتی تھی. جناب نوح کا قصص انبیاء میں تفصیلات پڑھ لیجئے گا، وہ ظاہر ہے کہ پڑھنے میں میرا وقت نکل جائے گا، اشارے کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ ایک نسل ختم ہو جاتی تھی، دوسری نسل پیدا، اس سے وعدہ بھائی آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ، وہ ختم ہو گئے. کیا بابا 100 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، آتے ہی نہیں عذاب، پھر 150 سال ہو گئے، آتے ہی نہیں عذاب. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ 950 سال کی محنتوں کا ثمر کتنا تھا؟ کتنے آدمی تھے کشتی نوح میں سوار ہونے والے؟ 37. انگلش مجھے نہیں آتی، مگر بچوں کو اردو نہیں آتی، مصیبت یہ ہے. اس لیے ایک صاحب نے کہا تھا کہ جب عادات بتایا کریں اردو کے تو ساتھ میں انگلش کے، تو مجھے تھوڑے سے یاد کرنے پڑ گئے عادت، کیونکہ بچوں کو اردو نہیں آتی. اردو ہے بالکل ایک گھٹیا زبان، انگلش ہے بڑی اعلیٰ. وہ چینیوں کو بھی نہیں آتی، جاپانیوں، کسی بھی غیر مہذب قوم کو یہ زبان نہیں آتی انگلش، نہ جاپانیوں کو، نہ چینیوں کو، نہ فرانسیسیوں کو، نہ جرمنوں کو، نہ اٹیلینس کو، نہ اسپینش کو، نہ کوریا کو، نہ ایران کو. سب جاہل ہیں، جتنی بھی قوموں کے نام میں نے لیے سب جاہل ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی انگلش نہیں آتی. ہم بڑے قابل ہیں اور ترقی یافتہ بھی ہیں، دیکھ لیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، جتنی بھی زبانیں یاد کرو کمال ہے، سمجھ گئے آپ؟ زبانوں کی مخالفت نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی کہ کس زبان میں ترقی کر سکتے ہو، اس زبان میں بچوں کو پڑھاؤ، یہ بات میں کر رہا ہوں. زبانوں کے مخالف نہیں، جتنی بھی زبانیں یاد کرو کمال ہے. 4 زبانیں، 5 زبانیں، 6 زبانیں، 7 زبانیں، 7 زبان. شاعر تھے سچل سرمست، شاعر 7 زبان کہلاتے تھے، بات ہو رہی. مگر 37، ابھی کہاں چلی گئی بات؟ 37 آدمی کشتی میں سوار ہوئے جناب، اور زیادہ سے زیادہ 80 کم سے کم 37 اور زیادہ سے زیادہ 80. اب بتائیے 950 سال کی زحمتوں، مشقتوں، محنتوں کا ثمر کتنے مومن؟ تو اس سے پتا چلا نا کہ لوگ ہٹ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، چلے جاتے تھے کہ بھائی وعدہ پورا ہو ہی نہیں رہا، وعدہ پورا ہو ہی نہیں رہا. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا فرق ہے ان امتوں میں. انتظار سب نے کیا، اللہ کا وعدہ سب سے تھا، بنی اسرائیل سے بھی. 800 سال بنی اسرائیل کا امتحان، کتنے 100 سال؟ 800 سال. کیونکہ قوم کا امتحان ہے نا بھائی، فرد کا نہیں ہے. فرد کا امتحان وہ زندگی تک ہے، قوموں کا امتحان صدیوں کا اللہ نے لیا. دو مثالیں دے رہا ہوں، پڑھتا چلا جاؤں گا ورنہ. تو جناب موسیٰ کی قوم کا امتحان، بنی اسرائیل کا کتنے 100 سال؟ 8 صدیاں. 8 صدیوں تک انتظار کرنے والوں کا اس پر تو یقین تھا کہ موسیٰ آئیں گے، مگر خیالات اور افکار اتنے بدل چکے تھے ان کے کہ جب جناب موسیٰ آئے تو لڑنے کی طاقت نہیں تھی، جب باطل سے لڑنے کا وقت آیا تو کہا پھر آپ کے آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا. ہاں ہاں، آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انتا وربو کا، آپ اور آپ کا رب، فتح ہوا، آپ جائیے نا، فقاتل، آپ جا کے لڑیے. آپ کا ہم انتظار اس لیے تھوڑی کر رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اللہ نے اس قوم کی مذمت کی یا نہیں کی؟ کی نا مذمت. جو فضیلت دی تھی بعد میں چھین لی ان سے واپس. کیوں انتظار میں تھے کہ دوسرے آ کے سب کام کریں، میں کیوں کروں؟ پھر فائدہ کیا؟ یہی تو کہتے ہیں کہ مولا کو ماننے کا فائدہ ہی کیا. خدا کے بندو، مولا کو ماننے والے اس وقت بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر قمبر بھی یہ کہہ دیتے کہ مولا یہ سلوک ہو رہا ہے آپ کو ماننے کا کہ میری گردن اڑائی جا رہی ہے، اگر جناب میسہ بن عمار بھی یہ کہہ دیتے کہ یہ سلوک ہو رہا ہے آپ کو ماننے کا کہ میرے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں، مگر ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ مولا کو ماننے کا مقصد ہی یہ ہے، مولا کو ماننے کا معنی ہی یہ ہے، مولا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے تیار کر لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بہت آسانی سے ایک مطلب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تک، سمجھ میں آیا کہ بابا موسیٰ کا انتظار کرو تو ساتھ تو دو، قوم نے ساتھ نہیں دیا، کتنے معجزے دکھائے جناب موسیٰ نے، اگر لڑنے والے ہوتے تو رات کی تاریکی میں جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلتے کیوں؟ آگے آگے جناب موسیٰ کی قوم، جناب موسیٰ ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے کہ نہیں؟ ایسا جبھی تو نیل میں راستہ بنایا، کیونکہ لڑنے والے نہیں تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے، جب موسیٰ نے، جناب موسیٰ نے فرعون کو للکارا تو دن کی روشنی میں، دربار میں آ کے للکارا ہے بھائی، دربار میں آ کے جناب موسیٰ نے للکارا ہے، اس وقت ایک بھائی ساتھ ہے بس، جناب ہارون ساتھ ہے، جب للکارا ہے، جب مقابلہ کیا ہے، جب میدان میں ڈٹ گئے، جب ساحروں کا مقابلہ کیا ہر میدان، اور جب قوم ساتھ ہوئی تو اندھیرے میں جا رہے ہیں رات کو، کیوں؟ یہی تو مسئلہ ہے جناب موسیٰ کے ساتھ، کہ اگر اس قوم کے ساتھ لڑ لیے، اس قوم کے ساتھ جنگ کی، تو کیا ہوگا نتیجتاً؟ خفت اٹھانی پڑے گی۔ میں لفظ کو بدل کے استعمال کر رہا ہوں، روایات کے لفظ ظاہر کہ ہیں، ہر لفظ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ممبر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب مجمع سمجھدار ہو، باشعور مجمع بیٹھا ہو تو سمجھ گئے آپ کہ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ رسوائی یا خفت اٹھانی پڑے، کیونکہ تو بھاگ جائیں گے، لڑیں گے نہیں، اگر لڑنے والے ہوتے تو بھاگ کے دو رہے ہوتے، فرعون سے نہیں لڑے۔ لہذا ایک بھائی ساتھ تھا تو یقین تھا کہ میدان میں ڈٹا رہے گا، بات مرنے جینے کی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو اس کا خوف نہیں کہ میں مار دیا جاؤں گا، جناب موسیٰ کو خوف اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم بھاگ جائے تو سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہذا جب بھائی کے ساتھ تھے تو میدان میں ڈٹ گئے، کیونکہ قتل ہو جانا شرمندگی نہیں ہے، ظالم کے مقابلے میں میدان چھوڑ دینا شرمندگی ہے، شکست۔ لہذا خاموشی سے چلو ہجرت کر جاؤ، ہجرت کا نام دے دیا اس کو کہ چلو بھائی ہجرت کرو، سرزمین ماؤت پر چلے۔ لہذا کیا ہوا، 8 صدیوں تک انتظار کے بعد قوم انتظار تو کرتی رہی مگر اپنے خیالی رسول کا، جو ان کے خیال نے تراشا تھا نا، جناب موسیٰ کا پیکر، کیسا ہوگا، آئے گا سب کچھ کر لے گا، اپنے ہاتھ سے سب کچھ کر لے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آسمان سے کھانا مانگا جناب موسیٰ نے وہ بھی دیا، اچھا بھائی یہ بھی لو، یہ بھی کھاؤ، مگر لڑو تو صحیح دشمن سے، اب جنگ کا وقت آیا، کہتے ہم کیوں لڑے، آپ کاہے کے لیے آئے ہیں، معاذ اللہ آپ کس لیے آئے ہیں، ہمیں ہی لڑنا تھا تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا۔ بس عزیزو اس فرق کو یاد رکھو، میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں، آپ کو بددل تھوڑی کر رہا، میں تو آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، آپ کو بشارت دے رہا ہوں، خدا نہ کرے اس سینس میں بشارت نہیں دے رہا کہ میں کوئی، مجھ پر کوئی الہام ہوتا ہے، اس سینس بلکہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ کتنا فرق ہے۔ جناب نوح کی قوم 950 سال میں مرتے چلے گئے، اور جو باقی بچے تھے دین سے پھر جاتے تھے، 37 آدمی بچے ایمان لانے والے، جو ایمان پر باقی تھے اس وقت کتنے، 37 یا 80، چلو 80 بھی گن لو تو کتنے بھائی، 950 سال، سالانہ 10ویں تو نہیں بنے، 8.5 بنتے ہیں، 9 بھی نہیں بنتے، 8.5 آدمی، اگر 80 بھی لگا لو، اب آپ مجھے بتائیے، اب یہ اتنا 100 سال میں 8 یا 9 آدمی ایمان لا رہے ہیں، جناب موسیٰ کی قوم کا یہ حشر ہوا کہ جناب 800 سال میں نظریات پرگتہ ہو گئے، مقاومت نہیں کر سکے، استقامت نہیں کر سکے۔ یہ مثالیں کیوں دی گئیں؟ کسی قوم کے لیے مثال دی گئی کہ صدیاں گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، 1400 سال گزر جائیں، نہیں، 14,000 سال بھی گزر جائیں، ان کے اس یقین میں فرق نہیں آئے گا کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا۔ فرق کیا ہے دونوں عقیدوں میں، وہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آنے والا آئے گا، سب کام خود کرے گا، آج جو مومن انتظار کر رہا ہے
خدا کی قسم جو انتظار کر رہا ہے وہ یہی دعا مانگتا ہے کہ پالنے والے اس کے انصار میں شامل کرنا، وَجَعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِكَ وَآوَانِكَ. یا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کوئی طنز کرنے جا رہا ہوں آپ پہ، میں آپ پہ کوئی چوٹ کرنے جا رہا ہوں، نہیں، ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہم میں کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہتے عجل علی ظہورک کہ آپ کے ظہور میں تاجیل ہو، آپ کا جلدی ظہور ہو، نہیں، بلکہ کیا دعا کرتے ہیں، وجعلنا من انصار وآوانک، پالنے والے ہمیں اس کے آوان اور انصار. آوان و انصار کسے کہتے ہیں بھائی؟ مدد کرنے والے. اس لیے امام زمانے کے سپاہی کی اصطلاح پہلے کسی قوم میں نہیں تھی، اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ. آپ اپنے مقام کو تو سمجھیے، آپ اپنے مقام کو جانیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مصیبتیں کیوں ہیں اور یہ پوری دنیا کا اتحاد کیوں ہے، یہ ساری باطل قوتیں ایک جگہ جمع کیوں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف. تو بابا جس سے خطرہ ہوگا اسی کے خلاف جمع ہوں گے نا، جس سے خطرہ ہے وہی تو، کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک ہی قوم ہے جو صرف انتظار نہیں کر رہی بلکہ یہ دعا کر رہی ہے اور یہ جانتی ہے کہ ہمیں اس کی فوج میں شامل ہونا ہے، ہمیں اس کے انصار میں شامل ہونا ہے. اور یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، اپنے وجود پر تو شک ہو سکتا ہے کہ ہوں کہ نہیں. کبھی کبھی ہوتا نا انسان کہتا ہے خواب تو نہیں دیکھ رہا، جاگتے میں کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے نا، بہت ہی اچھا یا بہت ہی برا کہ جی چاہتا ہے خواب ہو، اتنا برا واقعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، تو شک کرتا ہے کہ بھئی خواب تو نہیں ہے کہیں، یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، ایسا تو نہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو بتا دیں کہ اپنے وجود پر شک کر سکتا ہے، مگر کبھی لمحے بھر کے لیے آپ کو اپنے امام کے وجود میں شک ہوا؟ ہے کوئی قوم دنیا کی ایسی کہ اپنے وجود میں تو شک کر سکتی مگر اپنے امام کے وجود میں نہیں؟ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ جانتی ہے یہ قوم کہ وہ آنے، اور یہ سبھی قومیں جانتی ہیں، انتظار تو سبھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، وہ انتظار پہ پڑ چکے ہیں مشرع خمسہ، کہیں کئی جگہوں پہ پڑھ دیا، تو وہ انتظار تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن یہ انتظار کرنے والی قوم ایسی نہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ آ کے سب خود ٹھیک کرے گا، نہیں، بلکہ یہ بھی ایک صلوات اور بھیج دیجئے. یا رسول اللہ، یا اللہ. ایک ہوتا ہے صرف انتظار کرنا، نہیں صرف انتظار نہیں ہے، یہاں تو ہر لب پر یہ دعا ہے، بس سمجھ لے دعا کرتے وقت کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، بات اتنی سے سمجھانے کی اسے کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو اس کو سمجھو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار ہمیں اس کے آوان و انصار میں سے قرار دے دے، ہمیں اس کا مددگار. آوان آوان اون کی جمع ہے نا، مدد کی جمع، مدد کرنے والا، انصار. قرآن مجید میں انصار کو کیا مقام دیا گیا؟ نحن انصار اللہ، جناب عیسیٰ کے حواریوں کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا نا، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمایا، اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کا درجہ جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہے، جو انصار اللہ تھے، جنہیں اللہ نے انصار اللہ یعنی جناب عیسیٰ کی جس نے مدد کی اللہ نے اسے اپنا مددگار قرار دیا. یہ سمجھ لیجئے بات کو، جناب عیسیٰ کی مدد کرنے والے کون قرار پائے؟ انصار اللہ، اللہ کے انصار، جس نے، کیونکہ جس نے دین کی مدد کی وہ بھی کون قرار پایا؟ انصار اللہ. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ آیت تو یہی ہے قرآن کی. یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے مددگار. تو یہ کیا قرار پائے؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار قرار پائے، انصار اللہ قرار پائے. معصوم فرماتے کہ ہمارے چاہنے والے جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر مرتبہ ہے. سوالی نے حیرت سے کہا عیسیٰ کے حواریوں کے برابر مرتبہ ہے آپ کے چاہنے والے کا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر. یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں نا، انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے کہ ہمیں کیا درجہ دیا ہے قرآن نے، کیا درجہ دیا ہے معصوم نے. ہم خود اپنے منصب کو نہ پہچانے تو بدبختی ہماری ہے نا،
بدنصیبی ہماری ہے نا، بدقسمتی ہماری ہے نا، قرآن تو ہمیں یہ مقام دے رہا ہے، معصوم تو ہمیں یہ مقام دے رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بس اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے میرے چاہنے والوں کا مرتبہ، منصب ان سے آگے بڑھ کر ہے۔ فرمایا مولا وہ کیسے، فرزند رسول وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب آخری وقت آیا اور جب جناب عیسیٰ پردہ فرما رہے تھے، کیونکہ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ پھیل جاؤ دنیا میں، چلے گئے۔ اب ظاہری طور پر آپ کے حواریوں کے سامنے نہیں، آپ کے انصار کے سامنے ہی تو وہ نقل کو بھی جو پھانسی دی گئی، نقل کو جو پھانسی دی گئی، وہ بھی تو آپ کے سامنے ہی دی گئی نا، حواریوں کے سامنے، اسی مجمع میں تھے، حواری موجود تھے۔ مگر یہ کہ جناب عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ تو چلے گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، چلے گئے، پھیل گئے، چھوڑ دیا جناب عیسیٰ کو، جناب عیسیٰ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ کہا ہمارے چاہنے والے ایسے نہیں ہوں گے، ہمارے چاہنے والوں کو جلا دیا جائے گا، دیواروں میں چن دیا جائے گا، نہروں میں بہا دیا جائے گا، بستیوں کی بستیاں جلا دی جائیں گی، مگر یہ کسی عالم میں بھی ہمارا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر، یہ کبھی، اتنی مشکلات، کبھی کبھی آپ پر مایوسی بھی طاری ہونے لگتی ہے، کبھی حالات کا گلا کرتے ہیں، کبھی چینلز کا شکوہ کرتے ہیں، تو میرے بھائی کیوں، کچھ تو سوچئے نا آپ۔ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود آپ میں سے کوئی تیار ہے دامن اہل بیت چھوڑنے کے لیے؟ عشق علی سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہے کوئی؟ عشق حسین سے کنارہ کش ہوتے دیکھا کسی کو؟ کیسا ہی ہو، باعمل ہو بے عمل، یہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو بات کریں چاہنے والے کی، یہ چاہنے والا ساری مصیبتیں سہ لے گا، گلے بھی کرے گا، شکوے بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر یہ تو نہیں ہو سکا آج تک اس 1400 سال ایسے ہمارا رشتہ ختم کر سکا، نہیں کر سکا نا۔ تو اسی بات کو سوچ لیا کہ جی کچھ تو ہے نا ہم میں، کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، فلاں اور ساری طاقتیں ہمارے خلاف کیوں، ہماری ہی باتوں کو کیوں دبایا جاتا ہے، ہمارے ہی خلاف کیوں محاذ بنایا جاتا ہے، ہمارے ہی خلاف کیوں؟ تو بس یہ کیوں کہاں تک جائے گا؟ اور چلے جائیے پیچھے، کیوں ائمہ طاہرین کے دور میں چلے جائیے، پوچھئے کیوں، کربلا چلے جائیے، پوچھئے کیوں، مولا کائنات کے دور میں چلے جائیے، پوچھئے کیوں، آخر کیوں ایسا ہے کہ شام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ علی نمازی نہیں پڑھتے، بے نمازی کے مقابلے پر آئے تھے صفین میں، جانتے ہیں نا آپ۔ تو بھائی اسی لیے دوستو یہ پروپیگنڈا تھا، تاکہ حق کو دبایا جائے، حق کو چھپایا جائے، لوگوں کے سامنے باطل اور جھوٹ کو حق بنا کر، حق کا لبادہ بنا کر پیش کر دیا جائے۔ تو کیسا جھوٹ کو سچ کا لبادہ بنا کر پیش کیا گیا تھا، کیسا باطل کو حق کا لبادہ پہنایا گیا تھا کہ صفین کے میدان میں ایک شامی نصیحت کرنے کے لیے آ رہا ہے علی کو، فوج سے نکلا اظہار لے کے میں جاتا ہوں علی کو نصیحت کروں کچھ تاکہ جنگ نہ ہو۔ ہم وہ سے نکل کے آگے پکارتے ہیں علی مجھے آپ کو نصیحت کرنی ہے، اور مولا سامنے میں کیا کہنا چاہتا ہے، کہا کہ آپ رسول کے بھائی ہیں، آپ رسول کے داماد ہیں، ماذا اللہ ماذا اللہ، صرف ان کی تفصیلات میں پڑھ لیجئے گا۔ وہ کہتا ہے آپ داماد ہیں، پھر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمانوں میں جھگڑا پھیلا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج جب آپ چینلز پہ اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں آپ کا دل کتنا جلتا ہے، ہے نا؟ اب مجھے بتائیے کہ اس وقت علی پر اور علی والوں پر کیا گزری ہوگی۔ مگر برین واشنگ کی گئی نا، اس کی برین واشنگ اتنی کی گئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نصیحت کروں ثواب ہوگا، علی مانے نہ مانے مجھے ثواب ہوگا۔ بس وہی برین واشنگ آج تک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ وہی ہے نا۔ تو جب علی کے خلاف برین واشنگ کر کے خودکش حملہ آور تیار کیے جا سکتے تو آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ وہ خودکشی تھے نا وہ سارے، اور کیا کر رہے تھے؟ مگر یہ دیکھیے حق اپنے آپ کو کیسے منواتا ہے۔ میں نے کہا نا قوموں کا امتحان ہے، انفرادی نہیں، قوم کا امتحان ہے۔ 33 سال لگے، 34 سال لگے، 35 سال لگے، مگر بہرحال سچ اپنے آپ کو منواتا تو ہے نا۔ جو بات ہم کہتے تھے کوئی نہیں مانتا تھا، اب ان کے مفتی اعظم نے کہہ دیا تو اب سب خاموش ہیں۔ بھائی تبصرے کرو نا، ہماری باتوں میں تبصرے کرتے، اس کو بھی تو موضوع بحث بناؤ نا، مگر کوئی موضوع بحث بنانے کو تیار نہیں ہو رہا۔ جو فتویٰ آیا ہے کہ جہنم میں جانے کی جلدی ہے، جہنمی ہے کیوں موضوع بحث بنائیں تو کیسے بنائیں؟ ادھر بھی اپنے، ادھر بھی اپنے۔
تو پس پہلے دن سے جس نے حق اور باطل میں تمیز رکھی اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وہ جانتا ہے کہ یہ کربلا ایک حد فاصل ہے, اس کے ادھر حق ہے اور جو ادھر ہے وہ باطل ہے. جو اس طرف, اب اس باطل میں کوئی بھی ہو, میرے گھر والے ہوں تو باطل ہے یا نہیں ہے نا, تو ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی, چاہے وہ ہمارے گھر کا آدمی ہو. باطل ہے تو باطل ہے, طاغوتی طاقت کا حامی ہے تو باطل ہے, ہمیں کبھی کہنے میں کوئی باک کوئی آر محسوس نہیں ہوا. کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے بھی شیطانی طاقت کے ساتھ ہے تو باطل ہے, مردہ باد جاؤ. اتنی جرت تو پیدا کرو نا. اب مشکل یہ ہے کہ یہاں کہتے ہو مردہ باد, یہاں کہتے ہو جو شیطانی طاقت کا ساتھ دے وہ غدار, اور وہاں آپ کی پسندیدہ جگہ پہ ان ممالک میں وہاں کہتے ہوئے کیوں موت آتی ہے. ہم تو کہتے ہیں جہاں بھی ہو مردہ باد, پاکستان میں بھی مردہ باد, ایران میں بھی مردہ باد, وہاں ہے کوئی اس کا دوست لبنان مردہ باد, یہ بھی مردہ باد, تو ابھی میرے مردہ باد. تمیز حق اور باطل کی, معلوم ہے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے, اس کے ساتھ بیٹا چلا جائے باطل ہے, باپ چلا جائے باطل ہے, کوئی چلا جائے باطل ہے, معیار ہے نا. اس نے اس معیار کو اس وقت نہیں سمجھا جب رسول نے میزان قرار دیا تھا کہ یہ علی حق کو باطل کا معیار ہے, میزان ہے. آج تک ٹھوکریں کھا رہا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کسے حق کہوں کسے باطل کہوں. یار اب جب فتویٰ آیا تو سب کے تالے لگے ہوئے منہ میں, بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے رہنما جو چلا رہے تھے کون شہید ہے کون شہید نہیں. اب تبصرہ نہیں کر, اب کرو نا تبصرے بھائی, موضوع بحث بناؤ نا فتوے کو. ہمیں تو پہلے پتا تھا مگر یہ کہ اب سب کو خاموشی کے تالے لگ گئے. اب موضوع میں تو اس سے پتا چلا نا آپ کو کہ حق اور باطل کا معیار کیا ہے. تو بابا اسی لیے تو دشمن بنتے ہیں دنیا, اسی لیے تو مقابلے پر آتی ہیں. مسئلہ شیعہ سننی کا تھوڑی ہے, نہیں ہے. آپ نے ابھی اس سانحے میں نہیں دیکھا عاشور کو پیش آنے والے میں کس طرح اہل سنت کے جید علماء میدان میں نکل کر آئے اور جرت مندی کے ساتھ حق کو حق کہا بات کو باطل کہا. اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ معلوم حالات کہاں پہنچ جاتے, ساتھ دیا کہ نہیں دیا. تو یہ تبدیلی تو آئی ہے نا کہ وہ جو ہمیں اکیلا کرنا چاہ رہا تھا وہ خود اکیلا ہوتا جا رہا ہے. یہ 35 سال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے بھیا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے. یہ 35 سال شہدا کا خون جو بہا یہ اس کا ثمر اب آنا شروع ہوا کہ اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نقاب ڈال کر آنے والے اور ہیں. دونوں علماء نے اعلان کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں, ہمارا نام استعمال کرتے ہیں ان چینلز پہ جس پہ آپ کی بات نہیں جاتی تھی, انہوں نے سب باتیں کر دی کہ نہیں کر دی. تو یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے, اس کا ایک طریقہ, اس کا ایک سلیقہ ہے انتقام لینے کا. اور ابھی ہوا کہاں, ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا. صرف مومنین کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اطمینان رکھو اور بھی طاقتیں ہیں, ان کی سازشوں کو دشمنوں کی تم نہیں دیکھ رہے نا, تمہارے ساتھ وہ طاقتیں ہیں جو ان کی خفیہ سازشوں کو بھی دیکھ رہی ہیں. میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ شام میں جو انہیں فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے نا, اسی شام میں ان کی شام ہونے والی ہے. میں رہوں نہ رہوں, یا میں رہوں یا نہ رہوں, میری بات یاد رکھیے گا کہ شام میں ان کی شام, ان کا سورج غروب ہونے والا ہے. باتیں بہت ساری ہیں, زندگی رہی کل کریں گے, آگے لے کر چلیں گے, مگر یہ رشتہ مضبوط رکھیے. یہ رشتہ جو ہے نا اس کو مضبوط رکھنے سے کیا مراد ہے, میرا آ کے بیٹھ جانا کافی تھوڑی ہے. ایک دوسرے کو سمجھیے سمجھائیے, آپس کے اختلافات سے باہر نکل جائیے. خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, مختلف قسم کی بحثیں ہمیں ڈال دی گئی تاکہ یہ اسی میں لگے رہیں, ان سے کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے نا اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا نا 35 سال میں کہ ہر ایک کو ایک ہی نام سے مار رہا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے نا, اسی نام سے. مطلب پھر ہم کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو ہماری یہاں بحث شروع کی جاتی ہے مختلف
عناوین و مختلف موضوعات بنا دیے جاتے ہیں اور پورے پورے اشرے پڑھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. یہ افسوس کا مقام ہے, یہ بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, یہ بڑی منصوبہ بندی کے. اگرچہ کچھ لوگ لاشعوری طور پہ اس میں شامل ہوں گے, لاشعوری طور پہ سچ اور جھوٹ سمجھ کے شامل ہوں گے, لیکن پیچھے سمجھ لیجئے کہ اس کے منصوبہ ہے, پلانٹیڈ ہے سارا کام, منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. کیونکہ جن سے خطرہ ہے انہی کو تو توڑنا ہے نا, انہی کو پراگندہ کرنا ہے, انہی کو منتشر کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ شام پہنچ گئے, اور آپ جانتے ہیں نا کہ شام میں کون ہے. دیکھیے میں اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ کربلا کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ شریکت الحسین ہے. میرے پاس اس کی بہت دلیلیں, کوئی زیادہ بحث کرے گا مجھ سے تو میں اس کو سیدھا سیدھا یہ کہوں گا کہ جناب ابو طالب کو محسن اسلام کیوں کہتے ہو, کیوں کہتے ہو, محسن رسالت کیوں کہتے ہو, محسن رسالت ہے نا ابو طالب. بس اگر جلتے ہوئے خیموں سے زینب امامت کو نہ بچاتی تو ہے نا کربلا کی تاریخ. وقت اجازت نہیں دیتے اس لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں بیان کو. یہی ہے نا کربلا کی تاریخ کہ ایک خیمہ جلتا تھا دوسرے خیمے, دوسرا خیمہ جلتا تھا تیسرے خیمے. مقاتل میں لکھا ہے, یہی لکھا ہے کہ دیکھا ایک بی بی کو حمید بن مسلم نے کہ جب جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی ہے پشت پہ کچھ بوجھ لا دے. کیا ہے یہ بوجھ؟ جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ پشت پہ کس کا بوجھ؟ کبھی پشت پہ لاتی ہے, کبھی گود میں آغوش میں اٹھا کے سارے سجاد ذمہ دار حسین. اور پھر میں جب ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا تھا سید سجاد کے, کون تھا جو سامنے آتا؟ خبر تھا میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں زینب کی لاش سے گزرنا پڑے گا. کون ہے جو جگہ جگہ دفاع کرتا؟ ثانیہ زہرا کی ذات ہے نا, ثانیہ زہرا کی ذات ہے اس کربلا کو بچانے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیسے, جو میں نے جملہ کہا یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ شام میں ان کی شام ہونے والی, غلط جگہ چلے. زینب کی ذمہ داری صرف وہاں تک تھوڑی تھی, 61 ہجری تک, قیامت تک کے لیے زینب نے ذمہ داری لی ہے بچانے کی کربلا. کل بتائیں گے آپ کو ان جوانوں کا طرف اشارہ کریں گے جن جوانوں نے وہاں پہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے. مزہ کی کب شروع ہو؟ عاشور کا سورج ڈھلتا ہے. دیکھیے مردوں کے ساتھ لڑنا, شہید ہونا. چوتھے امام نے کیا فرمایا جب جس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ شام میں تو کوئی ایسا قتل ہی نہیں ہوا اور کربلا میں تو سب شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. ایک بہادر دلیر اور غیرت مند شخص کے لیے لڑ کر مر جانا ننگوار کا باعث نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آر کا باعث یہ ہے, سبکی کا باعث یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماؤں بہنوں کو بے پردہ بازاروں میں لائے. تو کربلا میں سب شہید ہو گئے. حسین کا لشکر, عباس علمدار کا لشکر, مگر ہمارے استاد ایک جملے استعمال کرتے ہیں, وہ جملے یہ ہیں کہ فرق تو دیکھو, عباس کے لشکر میں قاسم اونو محمد علی اکبر زہیر بن قین مسلم بن اوسجا حبیب بن مظاہر یہ سب ہیں نا, اور زینب کے لشکر میں کون ہیں؟ عصر عاشور تک علمدار ہیں عباس, عصر عاشور کے بعد امام ہے زین العابدین, اور اس لشکر کا علمدار کون ہے جس کے ہاتھ پسے پشت بندے؟ زینب کے سپاہیوں کے نام ہیں ام رباب, ام لیلہ, ام کلثوم, رقیہ, سکینہ, یہ سپاہی ہیں زینب. عباس کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں, زینب کے سپاہیوں کے ہاتھ پسے پشت بندے. کس طرح طے کی ہیں منزلیں؟ استقامت کے ساتھ. ایسی مصیبتیں اگر کسی اور پر پڑی ہوتی تو مجھے بتاؤ پھر اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا نا. آج بھی ہم پر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں ذکر کس کا کرتے ہیں ہم, مصائب کس کے پڑھتے ہیں؟ مصائب پڑھتے ہیں آل رسول کے, مصائب پڑھتے ہیں کربلا والوں کے, مصائب پڑھتے ہیں ان بیبیوں کے جو کوفے اور شام کے بازاروں میں سربرہ نہ لائی گئی تھی. ہزار شہید ہو جائیں, 100,000 شہید ہو جائیں, عراق میں گزشتہ 40 سال میں 35,00,000 مومنین شہید کیے جا چکے مختلف حکومتوں میں, مگر آج بھی ماتم کس کا کرتے ہیں وہ؟ مجلس کس کی کرتے ہیں وہ؟ حسین کی. کیوں؟ اس لیے کہ ثانیہ زہرا کی ذمہ داری ہے ذکر کو زندہ رکھنا،
استقامت کے ساتھ درباروں میں بازاروں میں پیغام احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوئی جا رہی ہے، علی کی بیٹی محفوظ کرواتی ہوئی جا رہی ہے، جانتی ہے اور کہہ بھی دیا تھا ابن زیاد کے دربار میں کہ تیری بھول ہے جو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا یا تیرا امیر جیت گیا، کچھ وقت گزر جانے دے تجھے پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ثانیہ زہرا جانتی، تو اتنی مصیبتیں تو کسی پر بھی نہیں آئی نا، جانتی ہے ثانیہ زہرا، مگر اس کے باوجود مجھے بتائیے کہ کسی مقام پہ ثانیہ زہرا نے کوئی گلہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، کچھ کیا؟ اے شکر کے کوئی کے دربار میں کہ نے تیر کیسے رکھا ہے، ہم پر چادر تدھیر کا سایہ ہے، تمہاری کیا مجال کہ تم ہماری توقیر میں کوئی کمی کر سکو، یہ ہے ثانیہ زہرا۔ مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے جناب سید الشہداء پہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سب کے لاشے خیموں میں لائے تھے مگر ایک ششماہے کا لاشا نہیں لایا جاتا تھا، علی اکبر کا لاشا بھی چاہے بچوں کی مدد سے چاہے گھسیٹ کر لائے مگر لے آئے تھے نا۔ آپ صبح عاشور جو اعمال انجام دیتے ہیں، سات قدم آگے جاتے ہیں سات قدم پیچھے جاتے ہیں، اور یہ کلمات آپ کی زبان پہ ہوتے ہیں، رزن بے قضا اہی و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بے قضا اہی و تسلیما لامرہ، یہ کس عمل کی شبی بناتے ہیں آپ؟ یہ وہی عمل ہے حسین کا کہ علی اصغر کے ششماہے کا لاشا ہاتھوں میں کیسے چلا جاؤں خیمے میں اس کو لے کر، یہ ہوا نا۔ یعنی ایک مقام حسین پر بھی کربلا میں ایسا آیا کہ ششماہے کا لاشا لے جانا مشکل ہے، بس ایسا ہی ایک مقام ثانیہ زہرا پر بھی آیا ہے، ثانیہ زہرا کے سامنے بھی، وہ کب ہر مے کر گئی مگر مرحلہ عید کے دربار میں داخلے کا حکم دیا گیا، بس چند جملے، وہ مرحلہ جب اس دربار میں داخلے کا حکم دیا انکار کر دیا شہزادی، ثانیہ زہرا نے منع کر دیا، اس دربار میں زینب نہیں جائے گی۔ کیا ماحول ہے اس دربار کا، میں تو منظر کشی بھی نہیں کر سکتا، دوسرے حضرات کی کیسے ہمت ہے وہ منظر کشی کر دیتے ہیں، بس میں تو ایک ہلکا سا آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک وہ بھی تفصیل تو بہت بڑی، یہ ملعون تخت پر بیٹھا ہے نشے میں، میں اپنے لفظ استعمال کر رہا ہوں، روایت کے لفظ بہت سخت ہیں، روایت کے لفظ، تشت تلا میں سر حسین پڑا ہے اور یہ ملعون ایک تلائی چھڑی سے ان لبوں پر مار رہا ہے وہ چھڑی جو لب بوسا گاہ رسالت تھی، غیر مسلم سفیروں کو بلا کے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے ثانیہ زہرا نہیں چاہتی کہ جو کچھ تم نے اپنے رسول کی آل کے ساتھ کیا اس کا تماشا غیر مسلموں کو تو نہ دکھاؤ، منع کر دیا زینب اس دربار میں نہیں جاؤں، شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، مجھے معلوم ہے کہ دربار میں کیسے جائے گی علی کی بیٹی، سید سجاد کی پشت اور تازیانوں کے بعد، کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے، زنجیروں کا لنگر سمیٹا عابد بیمار نے، تشریف لائے ناقے کے پاس، پھوپھی اماں اسی عالم میں یہ امتحان بھی دینا ہے، دربار میں جانا ہے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا اپنے بھتیجے کو، جانتی ہے نا وقت کا امام ہے، خیمے سے بھی اس وقت تک باہر نہ نکلی تھی جب تک سید سجاد نے حکم نہیں دے دیا تھا، بڑی حسرت سے کہا میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے مگر ابھی زینب سے بد دعا کا حق تو کسی نے نہیں چھینا۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، میں کہتا ہوں ہاتھ کیسے اٹھائے گی ثانیہ زہرا، ہاتھ تو پسے پشت بندے، چہرہ اٹھایا تھا، نگاہیں بلند کی تھیں آسمان کی طرف، آواز دی تھی ام کلثوم، ام لیلہ، ام رباب، رقیہ، سکینہ، اب میں اس قوم جفا کار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہیں، بس بد دعا کے لیے جو ہی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، سامنے نوک نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہر گئی، تڑپ اٹھی زینب، دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، تڑپ کر پکاری ماں جائے، یہ بعد از شہادت کون سا ظلم ہوا کہ تیری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے،
نو کے سنا پر تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا بہن ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے، بہن ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے، یہ امتحان بھی دینا ہے، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ ثانیہ زہرا سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوئیں، بیبیوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس یزید نحس نے پوچھا کیا ان میں علی کی بیٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ کہا میرے سامنے لاؤ۔ فضا سامنے آ گئی، خبردار کوئی آگے نہ بڑھنا۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا اس کنیز کا سر قلم کر دے۔ فضا نے دربار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا کہ حبشی تھے، آپ کر کیا ہوا حیرت ہو۔ یزید قبیلے کی عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے، خاموش کھڑے ہو۔ ان حبشی غلاموں نے شمشیروں کو بے نیام کیا، پہنچ گئے یزید کے سر پر، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، اس کے قتل کا حکم واپس لے۔ گھبرا گیا یزید کہ ابھی بغاوت پھیل جائے گی، حکم واپس لیا، خبردار اس کنیز کو قتل نہ کرنا۔ بس ادھر جلاد واپس ہوا، ادھر ثانیہ زہرا نے رخ پھیرا، مدینے کا نانا دیکھ لیا نانا گھر کی کنیزوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کتنے ہی لوگوں کی غیرت جاگ اٹھی، کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیاں۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔